نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. محترم حضرات، میرا بیان چل رہا ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالی نے شوہر کے اور بیوی کے حقوق متعین کر دیے ہیں. اصولی طور پر سب کچھ بتا دیا ہے، جس کی تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. یہ مسئلہ ان دونوں کے حقوق کا اس قدر اہم ہے کہ اس پر دنیا کی خاندانی زندگی اور گھریلو زندگی کا سکون موقوف ہے، اور جب اس دنیا میں سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان اصول پر عمل کرنے سے، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی سکون ہی سکون ملے گا. گویا دونوں جہان کا سکون ان پر موقوف ہے، اور اس قدر اہمیت ہے ان حقوق کی کہ قرآن کریم نے بہت تفصیل سے ان کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ جو بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان کو خود ذکر فرماتا ہے، اور اس کی تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتا ہے. اصولی طور پر وہ خود بیان کر دیتا ہے سب چیزیں، اور جو زیادہ اہم نہیں ہوتی تو ان کو قرآن کریم ہاتھ نہیں لگاتا، بلکہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. یہاں پر خاندانی اور گھریلو زندگی کے نظام کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں شوہر کے اور بیوی کے حقوق کا بھی اختصاراً ذکر آ گیا ہے. گزشتہ مجلس میں میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالی نے یہ فرما دیا تھا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر، یعنی بیویوں کے حقوق ہیں شوہروں پر، جس طرح شوہروں کے حقوق ہیں بیویوں پر، دستور کے اور قاعدے کے اور شریعت کے مطابق. اس سے اشارہ کر دیا تھا اس بات کی طرف اللہ تعالی نے کہ ان دونوں کے درمیان حقوق ہیں، اور وہ حقوق ایک دوسرے کے مثل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو اپنی باندھی بنا کر رکھا جائے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی اپنے جوتوں میں لے لے، بلکہ ہر ایک کے حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ بقرہ کی اس آیت میں اتنا فرمایا تھا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو، عورتوں پر، شوہروں کو، بیویوں پر فوقیت حاصل ہے. اس کی تفصیل آئی ہے اس آیت میں جو سورہ نساء کی ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. لیکن اس آیت کو سمجھانے سے پہلے اور اس پر کچھ کلام کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہر نظام زندگی یا زندگی کے علاوہ اور کوئی نظام ہو، اس کو قائم رکھنے کے لیے اور صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے. نظام حکومت ہو ذمہ دار چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے سو کرتا رہے, کوئی پوچھنے گچھنے والا نہ ہو. اور اسی طریقے سے قبائلی نظام جو چلتا ہے, دیہاتوں میں چلتا ہے, اندرون ملک چلتا ہے, یا اس وقت جاہلیت کے زمانے میں تھا, ان کو بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر قبیلے میں ایک ذمہ دار ہونا چاہیے جس کو وہ سردار کہتے تھے, اور یہاں سندھ میں ان کو وڈیرا کہتے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں ان کو ملک کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے سرحد میں غالباً انہیں ارباب کہتے ہیں. وہ قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے, نگراں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک نظام ہے. حکومت کا بھی ایک نظام ہے, قبیلے کا بھی ایک نظام ہے. یہ نظام بغیر کسی ذمہ دار کے چلتا نہیں. پوری دنیا کا عمل یہی ہے شروع سے لے کر آج تک. دفتروں کا نظام ہوتا ہے, اس میں بھی ایک سربراہ اور ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھ جائیے جہاں جہاں نظام قائم ہے وہاں پر سربراہ اور ذمہ دار اور نگراں ضرور ہوتا ہے. عائلی نظام, عائلی زندگی اور خاندانی زندگی, یعنی شوہر اور بیوی کی زندگی, یہ ایک عائلی اور گھریلو نظام ہے, یہ خاندانی نظام ہے. اس کے لیے بھی ایک سربراہ ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی ایک ذمہ دار ہونا چاہیے. اس ذمہ دار کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے ذمہ داری اٹھانے کی اور اپنی ذمہ داریوں کو نافذ کرنے کی. دو چیزیں چاہیے نظام کو درست رکھنے کے لیے, چاہے وہ خاندانی نظام ہو یا وہ قبائلی نظام ہو یا حکومت کا نظام ہو. ایک چیز تو چاہیے صلاحیت, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے ان صلاحیتوں کے ساتھ کہ وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. اور دوسری چیز چاہیے قوت نفاذ, کہ اس کے اندر طاقت بھی ہو اپنے حکم کو نافذ کر دینے کی. اگر ان میں سے ایک چیز کم ہو جائے گی تو وہ نظام تباہ ہو جائے گا. اگر اس ذمہ دار کے اندر صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے تو نظام تباہ ہو جائے. جب اس میں صلاحیت ہی نہیں تو وہ کیا نگرانی کرے گا اور کیا ذمہ داری کے فرائض ادا کرے گا؟ اور اگر اس کے اندر صلاحیت تو ہے لیکن اس قدر بودہ ہے کہ نافذ نہیں کر سکتا اپنے فیصلے کو, تو نظام تباہ ہو جائے گا. یہ ایک ایسی بات ہے جو علم المعاشرت رکھنے والے خوب جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ ان دو چیزوں سے نظام صحیح رہتا ہے. صلاحیت و ذمہ دار کے اندر اس بات کی کہ وہ اس ذمہ داری کا تحمل کر سکتا ہے, اور دوسرے یہ کہ اس میں قوت موجود ہے اس بات کی کہ اپنے قول کو اور اپنے حکم کو نافذ کر سکتا ہے. قرآن کریم نے اور جگہ اشارہ فرمایا ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یعنی بنی اسرائیل کے سلسلے میں, کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا. چونکہ ان کا بادشاہ نہیں تھا اس لیے قوم تتر بتر ہو گئی, دشمن ان پر غالب آیا, پریشان ہو گئی. تو انہوں نے اپنے نبی کے واسطے سے دعا کی اللہ تعالی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے. دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا، اور بادشاہ مقرر کیا حضرت طالوت کو. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، ان کے اندر دو وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے،
وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. ان میں فوقیت تھی دو باتوں میں، بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ فوقیت ان کے اندر تھی دو اوصاف کے اندر، ایک تو یہ وہ جسمانی قوت اچھی رکھتے تھے، زادہ بسطتن فی العلم والجسم،
اور دوسری یہ کہ ان کے اندر علم تھا اور صلاحیت تھی. یہ دو چیزیں وہاں سے ثابت ہو گئی، علم اور صلاحیت ہونے، علم سے صلاحیت معلوم ہو گئی، اور جسمانی قوت سے ان کا قادر ہونا اپنے حکم کے نافذ کرنے پر یہ معلوم ہو گیا. بس یہیں سے معلوم ہو گیا کہ ہر نظام کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے،
کہ ذمہ دار کے اندر صلاحیت ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر قوت ہو اس بات کی کہ اپنے فیصلے کو نافذ کر دے.
یہ خاندانی نظام اور آئلی نظام، یہ ایک چھوٹا سا گھریلو نظام، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو پیش نظر رکھا. اس نظام کی، گھریلو نظام کی بنیاد ہے ایک مرد اور ایک عورت، ایک شوہر اور ایک بیوی، یہ بنیاد ہے. بعد میں جا کر اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ترقی عطا فرماتا ہے، لیکن بنیاد یہ دو ہیں. اس خاندانی نظام کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر ذمہ دار کے کوئی نظام چلتا نہیں، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس ذمہ دار کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ اس نظام کو صحیح طریقے سے چلا سکے گا. پھر اس کے اندر قوت ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو منوا سکے گا. اسی لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم اور نگراں اور ذمہ دار ہے عورتوں پر. گھریلو نظام ہے یہ عائلی نظام ہے، ایک کو حاکم اور ذمہ دار بنایا، ایک کو نگراں بنایا، دوسرے کو اس کا مطیع و فرما بردار بنایا، جیسا کہ اس آیت میں آگے آ رہا ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اپنے گھر کی ذمہ داری کے لیے، اس لیے کہ مرد میں وہ صلاحیت ہے ذمہ داری اور نگرانی کی جو بیچاری خاتون میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کو صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، نگراں بنا دیا پورے گھر کا. مرد کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکے، اس لیے کہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے عام طور پر مردوں کو فوقیت حاصل ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے ان چیزوں میں کہ علمی اعتبار سے عموماً مرد بلند ہوتا ہے عورت سے. خاص خاص اس کے خلاف واقعات ہوں زیر بحث میں، اور عملی اعتبار سے، قوت عمل کے اعتبار سے مرد میں قوت زیادہ ہوتی ہے عورت کے مقابلے میں. اسی طریقے سے کسی معاملے کا فیصلہ کر دینا صحیح طریقے سے، یہ قوت فیصلہ بھی مرد کے اندر زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ عورت کے. ان اوصاف کی وجہ سے اس کے اندر صلاحیت آ گئی،
کہ وہ ذمہ داری کے فرائض انجام دے سکے، چنانچہ اس کو ذمہ دار بنا دیا. پھر آپ خوب جانتے ہیں اگرچہ ہمارے معاشرے میں بعض جگہ اس کے خلاف ہے کہ مرد اگر کسی بات پر اڑ جائے سب کو ماننا پڑے گا، اپنے وہ فیصلے کو نافذ کرا سکتا ہے، بیوی کو بھی ماننا پڑے گا، اولاد کو بھی ماننا پڑے گا. اس میں یہ قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو مردانگی کہتے ہیں. مردانگی کی قوت اللہ نے اس کے اندر عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنی بات کو نافذ کر سکتا ہے، منوا سکتا ہے. اس وصف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت عطا فرمائی اور ذمہ داری اس کے سپرد کر دی. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورتیں اور بیویاں اس کی ایسی محکوم بن جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کا کوئی درجہ ہی باقی نہ رہے، کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی تمام آیات پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ذمہ دار بنا دیا ہے مرد کو، لیکن گھریلو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے پابند کیا ہے کہ مشورہ کرتا رہے اپنی بیوی سے. کتنا اچھا معتدل نظام ہے. جب مشورہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ بیوی کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ یہ میرا حاکم اعلیٰ ہے اور میں اس کی محکوم ہوں. گویا دونوں کے مشورے سے نظام عائلی اور نظام خاندانی چلے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس طریقے پر عمل ہوتا ہے، وہاں پر دیکھیے کہ میاں اور بیوی میں کس قدر گہری محبت ہوتی ہے اور کتنے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. کبھی بیوی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ میں یہاں پر آ کر باندی بن گئی، اور کبھی شوہر کے ذہن میں یہ بات تک نہیں آتی کہ میں اس کے اوپر حاکم ہوں، جس طرح چاہے کروں. اس لیے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں، نگراں ہیں اور حاکم ہیں. اس عائلی زندگی میں، اس خاندانی زندگی میں عورتوں پر یہ حاکم ہے. یہاں سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہاں اللہ تعالی نے تسلی دینے کے لیے فرما دیا کہ عورتیں اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں. یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے فضیلت اور فوقیت دے دے، اور جس کو چاہے وہ عزت اور وہ فوقیت نہ دے. مرد کے اندر چونکہ صلاحیتیں موجود تھیں، اس لیے اللہ تعالی نے اس کو فوقیت عطا فرما دی. عورت کے اندر یہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو یہ فوقیت عطا نہیں فرمائی. لیکن اس سے کمتر ہونا اور اس کا نچلا ہو جانا ثابت نہیں ہوتا، برابر کے دونوں ہیں. جیسے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی، مخلوق میں سے جس کو چاہے وہ فضیلت دے دے. یہ تمام عالم اس کا مخلوق ہے. آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کس قدر فضیلتوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا ہے. دنیا میں بے شمار گھر ہیں، لیکن فضیلت دی اللہ تعالی نے اپنے گھر کو، بیت اللہ کو، کعبہ مکرمہ کو. بے شمار عبادت گاہیں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی بیت المقدس کو، مسجد نبوی کو. اختیار ہے اسے، جسے چاہے فضیلت دے دے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالی نے یہ دن پیدا کیے، ہفتے کے 7 دن، لیکن اس میں جمعہ کو فضیلت دے دی. جمعہ بھی اس کی مخلوق، سنیچر، اتوار، پیر، منگل بھی اسی کی مخلوق، لیکن فضیلت حاصل ہے جمعہ کو. اللہ تعالی نے پیدا کیا تمام مہینوں کو، سب مہینے اس کے مخلوق ہیں، لیکن رمضان شریف کو فضیلت دے دی. اسی طریقے سے پیدا کیا اس نے تمام راتوں کو، لیکن شب قدر کو فضیلت دے دی. یہ فوقیت دینا اس کا اپنا کام ہے. وہ خوب جانتا ہے اس کو کہ کس چیز کو فوقیت دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی. اور بہت سی مثالیں ہیں اس کی مخلوقات میں کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی. انبیاء کرام سب اس کی مخلوق, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت دے دی. فرشتے سب اس کے مخلوق, لیکن چار فرشتوں کو اور ان میں سے حضرت جبرائیل کو سب پر فضیلت دے دی. ایسے طریقہ چل رہا ہے یہ. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مرد بھی اس کی مخلوق, عورتیں بھی اس کی مخلوق. اس نے خاص مصلحت اور حکمت کی بنا پر مرد کو فضیلت دے دی اور اس کو ذمہ داری سپرد کر دی. اس سے عورت کا کمتر ہونا لازم نہیں آتا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کا اپنا ایک مقام ہے, اس مقام سے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا, اور وہ عزت والا مقام ہے. اس کی عزت کو کوئی بٹا نہیں لگا سکتا. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. اور یہ طریقہ ہماری دنیا میں, پوری دنیا میں رائج ہے. ایک دفتر کے اندر 100 آدمی ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے بعض بعض پر بڑا ہوتا ہے. ایک یونیورسٹی میں 1000 اساتذہ ہوتے ہیں, لیکن بعض ان میں سے بعض سے بڑا ہوتا ہے, اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اب یہ جتنے اساتذہ ہیں یونیورسٹی کے اندر, اگر ایک ان میں بڑا ہے تو دوسروں کی اس سے تنقیص اور کمتری لازم نہیں آتی. وہ اپنے مقام پر ہیں, یہ اپنے مقام پر ہیں. ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے. اس لیے اس سے لازم نہیں آتا کہ عورتوں کا مرتبہ کم ہو گیا. عورتوں کا تو وہ مرتبہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ جو اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھا. جیسا کہ گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عورتوں کو حیوان اور جانور کی طرح رکھا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور اپنی اس مخلوق کے حقوق مقرر کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ ایسی نہیں ہے جس کا جیسا تم معاملہ کرتے ہو اس کے ساتھ, بلکہ یہ بھی اللہ کی عزت رکھنے والی مخلوق ہے, اس کے حقوق ہیں, وہ حقوق پورے ادا کرو. تو اس لیے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس وجہ سے مردوں کو یہ ذمہ داری سپرد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ان کی صلاحیت کے اعتبار سے. مردوں میں وہ صلاحیت موجود ہے تو اس اعتبار سے فوقیت حاصل ہوگی, عورتوں میں دوسری صلاحیتیں موجود ہیں ان کو اس اعتبار سے فوقیت حاصل ہوگی, جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے میں کروں گا. ایک وجہ تو یہ بیان فرمایا کہ عورتوں کو مطمئن رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, مخلوق نہیں جانتی. وہ جانتا ہے کس کے اندر وصف ہے اور کس کے اندر صلاحیت ہے, کس کے اندر لیاقت موجود ہے, اسی کے مطابق وہ معاملہ کرتا ہے. ہمیں کیا معلوم کس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, اس نے پیدا کیا ہے مردوں کو بھی, اور ان کی تخلیق سے, ان کے اوصاف سے, ان کی فطرت سے, ان کے اخلاق سے, ان کی قوتوں سے, ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. پیدا کیا اس نے عورتوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں سے خوب واقف ہے. اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس عائلی زندگی کو اور خاندانی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے اور پرسکون رکھنے کے لیے ایک سربراہ ہونا چاہیے, ایک ذمہ دار ہونا چاہیے. وہ ذمہ دار بنا دیا مرد کو, شوہر کو ذمہ دار بنا دیا. دوسری وجہ یہ بیان فرمائے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس وجہ سے بھی عورت مردوں کو فضیلت حاصل ہے, فوقیت حاصل ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں اپنے اموال, اپنے مال, مہر بھی ادا کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں دستور نہیں لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دینا چاہیے. پھر نان و نفقے کے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اس کی ضروریات زندگی کی کفالت کرتے ہیں, خرچہ مرد کرتا ہے, فائدہ عورت اٹھاتی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان کو فوقیت حاصل ہے, اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے الید العلیا خیر من الید السفلا. اور پھر اس کی تفسیر بھی حدیث کے اندر آئی، فرمایا آپ نے کہ اوپر والا ہاتھ اچھا ہے، بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. پھر آپ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو دیتا ہے، نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو لیتا ہے. یعنی دینے والا، خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے اور لینے والے ہاتھ سے. شوہر جو ہے یہ خرچ کرتا ہے، اور کس طرح خرچ کرتا ہے آپ جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اپنی جمع پونجی لگا دیتا ہے اپنی بیوی کے اوپر ضرورت کے موقع پر، اس لیے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے. اور یہ قانون اور یہ طریقہ ہے کہ جو احسان مند ہوتا ہے دوسرے کا، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. آیا ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان جو ہے یہ احسانات کا غلام ہے، اپنے محسن کا غلام بن جاتا ہے. اگر اس کے اندر فطرت سلیمہ موجود ہے تو وہ اپنے محسن کا غلام بن جاتا ہے. ہمارے ساتھ اگر کوئی شخص کچھ احسان کر دے اور ہمیں اپنی سفارش سے یا اپنے اور کسی طریقے سے اوپر کے درجے میں پہنچا دے، عمر بھر ہم اس کے احسان مند رہیں گے. ایسے احسان مند رہیں گے سب کو چھوڑ دیں گے اس کے مقابلے میں. لہذا شوہر احسان کرتا ہے اس کے اوپر، اس لیے بیوی جو ہے وہ اس کی احسان مند ہے اور محسن کے غلام ہی ہوا کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر فوقیت جو حاصل ہوئی ہے مردوں کو ان دو وجہ سے ہوئی، ایک تو قدرتی وجہ ہے کہ اللہ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر خرچ کرتا ہے اور خوب خرچ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ شوہر کو جو حاکمیت اور ذمہ داری دی ہے وہ ظلم و استبداد کی ذمہ داری نہیں دی، کہ وہ ظالمانہ طریقے سے جو چاہے عمل کر لے، بلکہ میں نے بتایا آپ کو کہ مشورہ کرنا چاہیے اسے، عائلی معاملات میں، خاندانی معاملات میں اسے مشورہ کرنا چاہیے. اور مشورے میں جب دونوں کا اتفاق ہو جائے گا تو پھر بہت اچھے طریقے سے سیدھی لائن پر گاڑی چلتی رہے گی، اور اگر اتفاق نہیں ہوتا ہے دونوں کا تو اس کا طریقہ اگلی آیت کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ نے، بڑی تفصیل سے بتایا ہے عائلی زندگی کے حقوق کو اور اس کے طریقہ کار کو، بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ اس لیے تاکہ مومن کی یہ زندگی دنیا میں جو خاندانی زندگی ہے یہ پرسکون ہو جائے، اس لیے بتایا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ، ہمارے ہی فائدے کے لیے اس نے یہ بتایا ہے. تو یہاں تک تو یہ بات آ گئی. اس کے اندر یہ فرمایا بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مردوں کو ذمہ داری عطا فرمائی. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جو بعضہم علی بعض کے فرمائے ہیں، اس سے ایک اور طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عورت اور مرد یہ دونوں ایک جسم ہیں عائلی زندگی کے لیے. البتہ جسم کے اندر اعضا مختلف ہوتے ہیں، بعض اعضا کو فضیلت حاصل ہوتی ہے بعض اعضا پر. چنانچہ یہ سر ہے ہر انسان کے پاس، تمام جسم کے اندر اس کو فضیلت حاصل ہے. جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں یہ قلب ہے انسان کے دل سینے میں، معدے کے مقابلے میں، آنکھوں کے مقابلے میں اس کو فضیلت حاصل ہے یا نہیں بتائیے، لیکن ہیں سب ایک جسم. یعنی ہاتھ اپنا کام کرے، قلب اپنا کام کرے، سر اپنا کام کرے، دل اپنا کام کرے، دوسرے اعضا اپنے اپنے کام کریں، تب جا کر صحیح راستہ حاصل ہوگا. اسی طریقے سے یہ ایک جسم ہے، عائلی زندگی میں ایک جسم ہے جو مرکب ہے اور مشترک ہے عورت اور مرد سے بنا ہے. عورت بمنزل ہاتھ ہے سمجھ لیجیے، مرد بمنزل سر ہے. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، عورت کسی اور عضو کی طرح ہے اور مرد جو ہے قلب کی طرح ہے. اب ہر ایک اپنا اپنا کام کرے, یہ ضروری, یہ اس کے اندر کوئی کمتری نہیں ہے کہ ہاتھ سے یہ کہا جائے کہ تو سر کا کام نہیں کرتا اس لیے تو بیکار ہے, کاٹ دیا جائے اسے. بالکل نہیں, ضرورت اس کی بھی ہے, ضرورت اس کی بھی ہے, دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے, تقسیم عمل الگ 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 ہے. تو لفظ بعض سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ ایک جسم ہے, دونوں سے مل کر بنا ہے, جس کے مختلف اعضاء ہیں, ان اعضاء کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر عمل کرتے رہنا چاہیے. البتہ مرد چونکہ سر کے درجے میں ہے, قلب کے درجے میں ہے, اس لیے اس کو فوقیت حاصل. یہیں سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی جو آج کل اس مغرب کی بد تہذیبی نے ہمارے دلوں ذہنوں کے اندر ڈال دی اور ہماری خواتین اس کا بہت جلدی شکار ہو جاتی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ سے کہ یہ اس وجہ سے اللہ نے فضیلت دی ہے کہ شوہر خرچ کرتا ہے اپنی بیوی کے اوپر اپنا مال. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کا کمانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں, مرد کی ذمہ داری, اور یہ بالکل صحیح. کمائی کرنا اور ذریعہ معاش اختیار کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں. عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معصوم اور نازک بنایا ہے کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی باپ اس کے خرچے کا کفیل ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے تو شوہر اس کے خرچے کا کفیل بن جاتا ہے, پوری زندگی اس کی اسی طرح گزرتی ہے. ہاں اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو علیحدہ بات ہے, عام طور پر یہی ہے کہ شادی سے پہلے باپ ہوتا ہے خرچے کا کفیل, شادی کے بعد شوہر خرچے کا کفیل ہو جاتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسب اور کمائی کرے, وہ ذریعہ معاش اختیار کرے. پھر یہ کہ عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کمائی کرتی پھرے, دفتروں کی خاک چھانے, بازاروں میں گشت کرے, صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے اسے پیدا نہیں کیا, اسی لیے اس کے رزق کا اور اس کے گزارے کا بار ڈال دیا باپ پر پھر شوہر پر. اور اس کے اندر عورت کے اپنے اصلی مقام پر اس کو رکھنا ہے, اگر وہ اس کے خلاف عمل کرے گی تو وہ اصلی مقام سے نیچے گرے گی. عورت کا اصلی مقام جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ آگے آ رہا ہے اسی آیت کے اندر, انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. تو عورت کا اصلی مقام ہے گھر, مکان اپنا. اس کا مقام بازاروں میں گشت کرنا, دفتر گردی کرنا, دفتروں کے اندر ہوشناک نگاہوں کا شکار بننا, یا بازاروں کے اندر نافرمانوں اور فاسقوں فاجروں کی نگاہوں کا شکار بننا, یہ عورت کا مقام نہیں ہے, اس کی بے عزتی ہے, اس کے اندر اس کی کمتری ہے. عورت کو اللہ نے ایسا کمتر پیدا نہیں کیا, اللہ نے ایسا بے آبرو پیدا نہیں کیا, ایسا بے عزت پیدا نہیں کیا کہ اس عورت کو ذریعہ بنا لیا جائے, ذریعہ معاش. ذریعہ معاش بنانے کا مطلب یہ کہ اشتہار ہوگا تو عورت کا ہوگا, دکانوں پر بیٹھے گی تو عورت بیٹھے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ گاہک آئیں, اسٹور میں بیٹھے گی تو عورت بیٹھے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف منجذب ہو کر آ جائیں, کھچ کر آ جائیں. اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا اس, یہ تو عورت کی بے آبروئی ہے اور اس کی ذلت اور رسوائی ہے. عورت کا مقام بہت اونچا مقام ہے اسلام کی نظر میں, عورت کا مقام بہت محفوظ مقام ہے. عورت کے اندر جو ایک خاص جوہر ہے جس کو اس آیت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے, وہ صرف اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے اور صحیح طریقے سے کام دے سکتا ہے کہ جب عورت اس مقام پر رہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے. اگر وہ اس مقام سے نکلے گی, اپنے گھر سے باہر جائے گی, پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس گڑھے میں جا کر گرے گی اور کون سے جہنم میں جا کر وہ ہلاک ہوگی, کچھ نہیں کہا جا سکتا. موجود ہے مثالیں آپ کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہماری اس امت کو, ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور یہ نئی نئی چیزیں جو ادھر ادھر سے آ گئی ہیں, جو تجربے سے ثابت ہے یہ بات کہ یہ سب غلط چیزیں ہیں, مغرب کے دانشور فریاد کر رہے ہیں, مغرب کے فلاسفہ فریاد کر رہے ہیں کہ اس قدر آزادی عورت کو نہیں دینا چاہیے جس قدر دے دی گئی. کیوں؟ اس لیے وہ پریشان ہو گئے, ان کا نظام عائلی اور ان کا خاندانی نظام بالکل بگڑ چکا ہے, تتر بتر ہو گیا ہے. وہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے, وہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھ لیجئے جا کر, وہاں آپ لوگ تو جاتے ہوں گے, وہاں دیکھ لیں جا کر کہ خاندانی نظام کس قدر درہم برہم ہے. نہ شوہر کا وہ مقام, نہ باپ کا وہ مقام, نہ بیوی کا وہ مقام, نہ ماں کا وہ مقام. وہاں پر تو بس آزادی آزادی آزادی. یہ آزادی آئی ہے عورتوں کی جانب سے, تو وہ خود فریاد کر رہے ہیں اس پر کہ خدا کے لیے قانون بدلو اور اس قدر آزادی عورتوں کو نہ. اور ہم ہیں کہ ان کی رد کری کی ہوئی چیزوں کو اپنانے لگتے ہیں, تجربے سے جس کو وہ چھوڑتے جاتے ہیں ہم اسے اپناتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر کی چیز ہے. میرے عزیز اور بزرگ, اسلامی معاشرتی نظام اور اسلامی خاندانی نظام اتنا بہترین نظام ہے کہ جس سے نیک صالح لوگ پیدا ہوتے ہیں, گھریلو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے, آپس کے جھگڑے ٹنٹوں سے آدمی کو نجات مل جاتی ہے. اگر اس نظام کے مطابق کوئی شخص عمل کرے تو گھر میں کسی وقت بھی جھگڑا ممکن ہی نہیں ہے, وہ جھگڑا کہ جو عام طور پر مردوں کو پریشان کیے رکھتا ہے. اور اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے جو اسلامی نظام ہے, تو عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہوگی اور شوہر اپنی عورت کو خوش کرنے والا ہوگا, دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیخواہ ہوں گے. اس لیے اس کی تشریح میں انشاءاللہ اور کروں گا اور مزید بعد میں کروں گا. یہاں تک تو اتنا بیان کر دیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق مقرر کر دیے اور ان کو مردوں کے مثل قرار دے دیا سورہ بقرہ کی آیت میں, اور یہاں پر یہ بتا دیا کہ اگرچہ دونوں کے حقوق کے اندر مماثلت ہے یعنی مساوات سی ہے, لیکن مردوں کو ایک درجہ نگرانی اور ذمہ داری کا بھی دے دیا گیا ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اس کو بتا دیا کہ ذمہ داری جو اللہ نے سپرد کی ہے مردوں کے, وہ ان کی صلاحیت کی وجہ سے کی ہے, اور دنیا میں ظاہری اعتبار سے چونکہ وہ عورتوں پر اور اپنے بیویوں پر خرچ کرتے ہیں اپنا مال, اس وجہ سے بھی ان کو صلاحیت اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرما دی. آج بس اسی پر بیان کیا, آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے اس قانون کو سن لینے کے بعد اب دو قسم کی عورتیں ہوں گی, ایک تو وہ ہوں گی جو نیک صالح ہوں گی, ان کے اوصاف بیان کیے, ایک وہ ہوں گی کہ جو اس معیار پر نہ ہوں گی بلکہ ان کے اندر کچھ بد مزاجی اور بد دماغی ہوگی, ان کے بھی ان کا بھی ان کی اس لیے بھی اصلاح کا نسخہ آگے جا کر بیان کیا. انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی نظام پر, خصوصاً خاندانی اسلامی نظام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس معاشرے کے اندر جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں جو جس نے ہماری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گھروں کو اس سے بالکل محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں پوری پوری توفیق عطا فرمائے. عصر حاضر کے فتنوں سے اور عصر حاضر کے گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.